بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ نساء میں تین, یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تین طرف خطاب کا رخ ہے. ایک تو مسلمانوں سے, امت محمد سے مثبت انداز میں, اور یہ وہی مضامین ہیں کہ جو سورہ بقرہ میں شروع ہو گئے تھے, یعنی قوانین, شریعت کی تفصیل, حلال اور حرام, آئلی قوانین, معاشرتی قوانین. ایک مضمون تو سورہ نساء کا یہ ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ میں شریعت محمدی علیہ صاحب صلاط وسلام کا بلو پرنٹ تیار ہو گیا. اب اس میں تدریجاً ارتقا ہو رہا ہے, ہر پہلو سے مزید احکام آ رہے ہیں, اور یہ عمل جا کر مکمل ہوگا سورہ مائدہ میں. وہ تکمیل شریعت کی صورت ہے, اسی لیے اس میں وہ آیت بھی ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دوسرا خطاب ان صورتوں میں اہل کتاب سے بھی ہے. وہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہے کہ یہود سے علیحدہ اور نصارہ سے علیحدہ, بلکہ دونوں کو ایک ہی اصطلاح میں اہل کتاب. چنانچہ دوسرا مضمون جو ہے یہ آپ کو ملے گا اہل کتاب سے خطاب. اور تیسرا مضمون جو اہم ترین ہے سورہ نساء کا, تقریباً سورہ نساء کا نصف جو ہے وہ اس مضمون پر مشتمل ہے, وہ ہے خطاب منافقین کے ساتھ. لیکن اس میں ذرا توجہ کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں کبھی بھی منافقین سے خطاب اس طرح نہیں ہوا کہ یا ایھا الذین نافقوا, اے منافقو, بلکہ چونکہ منافق بھی قانوناً تو مسلمان تھے, لہذا جو بات بھی ان سے کی گئی ہے یا ایھا الذین آمنوا ہی کے پردے میں کی گئی ہے. اور اس سے مغالطہ لوگوں کو ہو جاتا ہے کہ باتیں وہ ہیں جو منافقین کی ہیں, بات ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے, تو اس سے ایک سوء ظن سا ہو جاتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں کہ شاید صحابہ کرام کی جماعت جو ہے اکثر و بیشتر ایسے لوگوں پر مشتمل تھی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ ایک بہت اہم بات ہے, اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے مغالطے ہوتے ہیں. تو وہاں دیکھنا ہوتا ہے کہ اصل میں کن سے گفتگو. قانوناً چونکہ وہ بھی مسلمان تھے, لہذا ان سے بھی خطاب ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ہی کے پردے میں, لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں آیا مومنین صادقین مخاطب ہے یا منافقین مخاطب. تو سب سے بڑا حصہ جو ہے اس سورت کا وہ در حقیقت خطاب منافقین پر مشتمل ہے. تقریباً نصف سورت میں نے آج گنا تھا تو کوئی 86 آیات بنتی ہیں کہ جن کا تعلق اصلاً منافقین سے. یہ بات بھی میں نے عرض کی تھی کہ سورہ بقرہ میں, اب آپ دیکھیے کہ 2.5 پارے پر پھیلی ہوئی سورت ہے, لیکن لفظ نفاق کہیں نہیں آیا, نہ منافق کا لفظ کہیں آیا, حالانکہ بالکل شروع میں اس مرض کی نشاندہی کر دی گئی تھی, فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. یہ الفاظ بھی آ گئے تو یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم, تو معلوم ہوا کہ نفاق کا مرض تو وہاں بیان ہو گیا, اصطلاح نہیں آئی. اس کے بعد پھر 20 رکوع پورے ہم نے سورہ آل عمران کے پڑھے, اس میں بھی صرف ایک جگہ آیا الذین نافقوا, بس, لیکن منافقین کو کہیں مخاطب نہیں کیا گیا. لیکن اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں سب سے زیادہ جو ہے خطاب کا رخ وہ منافقین کی طرف. اب اگر جو ذرات نوٹ کرنا چاہیں کر لیں, آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 43 تک یہ خطاب ہے مسلمانوں کے ساتھ, امت مسلمہ, یہ مثبت خطاب ہے, شریعت کے احکام, ضوابط, قوانین بیان ہو رہے ہیں. پھر آیت نمبر 44 سے 57 تک 14 آیتیں ہیں اہل کتاب سے خطاب پر. پھر آیت 58 سے بات چلے گی اور آیت نمبر 126 تک یہ بن جاتی ہے کوئی 68 آیات, ان میں خطاب ہے اصلا منافقین سے. لیکن بیچ بیچ میں اہل ایمان کے لیے بھی وہ مضامین مفید ہیں, اس لیے کہ بہرحال مسلمانوں میں جو مومن صادق تھے ان میں بہت قوی بھی تھے اور کچھ ضعیف بھی تھے, تو ان سے بھی گویا کہ پردے میں خطاب ہو رہا ہے کہ تم متوجہ ہو جاؤ, متنبہ ہو جاؤ, یہ اگر تمہارا ضعف ایمان کا معاملہ آگے بڑھا تو پھر اگلی منزل اس کی نفاق ہے. لہذا پیش کی تنبیہ جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے. اس کے بعد پھر خطاب کا رخ مڑے گا اہل ایمان سے, وہ جو شروع کے احکام آئے ہیں ان میں سے بعض احکام کی تشریح اور توضیح, پھر خطاب ہوگا منافقین سے, پھر آخر میں اہل ایمان سے خطاب ہوگا. اس طریقے سے یہ تین خطاب جو ہیں یہ آپس میں بٹے ہوئے ہیں. بس ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے آپ تو پھر یہ کہ مضامین کا ایک ربط, اس کے بارے میں کہیں کوئی اشکال نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز. ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا, یہ آیہ مبارکہ وہ ہے جو خطبہ نکاح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور آپ سب نے اس کا بار بار بیان سنا ہوگا مجھ سے بھی خطبہ نکاح کے ضمن میں. اے لوگو، تقوی اختیار کرو اپنے اس رب کا جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے اور بنایا اسی سے اس کا جوڑا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھیلا دیا ان دونوں سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا کہ تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو، اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو. اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، جان لو کہ اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اس حصے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ معاشرے کے وہ طبقات جو ہیں جو کمزور ہیں نسبتاً، اور جن کے حقوق عام طور پر جو ہے غصب کر لیے جاتے ہیں، پہلے ان کے طرف جو ہے شریعت خداوندی متوجہ ہو رہی ہے. عورتوں کا معاملہ ہے، وہ بھی کمزور ہے، پھر یتیموں کا معاملہ آ رہا ہے. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کے مال ادا کر دو، ان کو ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور اپنے ناقص مال کو ان کے اچھے مال سے بدلنے کی کوشش نہ کرو. کسی کے زیر کفالت ایک یتیم ہے، اس کا اچھا مال اپنے ہاں لے رہا ہے، برا مال اس کے ہاں تقسیم کر رہا ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال اپنے مال میں گڑبڑ کر کے ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو. اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، جان لو کہ یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اب دیکھیے ایک تو عورت کمزور، ایک یتیم کمزور، جہاں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی تھی وہ کمزوری کی آخری حد تھی، یتیم بچی. اب کسی کے زیر کفالت یتیم بچی ہے، وہ اس سے نکاح کر لیتا تھا، نکاح کر لیتا تھا، کیونکہ یتیم ہے، نہ اس کے کوئی حقوق کا پرسان حال ہے، نہ اس کو مہر دے رہے ہیں، نہ اس کے حقوق کا لحاظ کر رہے ہیں، کوئی اس کی طرف سے بولنے والا تو ہے ہی نہیں. یہ آیت جو ہے اصل میں اس کے لیے، اور اکثر لوگوں نے اس کو صحیح نہیں سمجھا، خاص طور پر اس دور میں. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے، اور مراد ہے یتیم بچیاں، چنانچہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ بعد میں کچھ آیات کی تشریح آئی ہے تو یہ اس کی تشریح آگے آ جائے گی. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو پھر نکاح کرو ان سے کہ جو عورتیں تمہیں پسند ہو، دو دو، تین تین، چار چار، یعنی ان سے نہ کرو اوروں سے کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور یہ دو دو، تین تین، چار چار کی جو تمہیں اجازت دی ہے، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم ان کے مابین انصاف نہ کر سکو گے، فَوَاحِدَة، تو پھر ایک پر اکتفا کرو. او ما ملکت ایمانکم، یا وہ لونڈی جو تمہاری مل کے یمین ہے. ذالک ادنا لا تعولوا، یہی اقرب ہے اس سے کہ تم نا انصافی نہ کرو گے، تم ایک طرف کو جھک نہ جاؤ گے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر جو ہے خوش دلی کے ساتھ ادا کرو، خامخواہ تاوان سمجھ کر نہیں. فَإِنْ تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، اور اگر وہ اپنی رضامندی سے اس میں سے کوئی چیز تمہیں معاف کر دے، فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، تو اسے کھاؤ پھر رچتا پچتا، یعنی عورت کو اختیار ہے اپنے مہر میں سے کو معاف کرنا چاہے تو کر لے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور نا سمجھ لوگوں کو اپنے مال نہ دو، یعنی اگر فرض کیجئے کہ کوئی بچہ ہے، جس طرح کورٹ آف وارڈ ہو جایا کرتا تھا، کوئی نوجوان ہے ابھی اس کو سمجھ نہیں آئی ہے، جائیداد بہت ہے، تو یہ کہ ایسا اہتمام کرو کہ ان کے ہاتھ میں اختیار نہ آ جائے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور اپنے مال نا سمجھو کہ سپرد نہ کرو. الَّتِي جَعَلَ لَكُمْ قِيَامًا، وہ مال کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ذریعہ بنایا ہے کھڑے ہونے کا. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اس میں سے انہیں کھلاؤ پلاؤ. وَاكْسُوهُمْ، اور پہناؤ. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے بات کرو اچھی، یہ نہیں کہ ان پر تشدد ہو، زیادتی ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کو جانچ پرخ کرتے رہو، ان کے حالات کو دیکھتے رہو، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں، یعنی وہ بالغ ہو جائیں. فَإِنْ آَنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، تو اگر تم دیکھو کہ ان میں سمجھ بوجھ ہے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے اموال ان کو واپس کر دو، ان کے حوالے کر دو. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور دیکھنا ان کا مال جو ہے جلدی کر کے کھانے کی کوشش نہ کرنا، اس خیال سے کہ کہیں وہ بڑے ہو جائیں گے تو اپنا مال وصول کریں گے، تو اس سے پہلے پہلے ان کو ختم کر دیا جائے. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، اور ولی جو ہے یتیم کا، اگر وہ غنی ہے، فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو پھر اسے تو بچتے رہنا چاہیے، یعنی یتیم کے مال میں سے اسے کچھ بھی نہیں کھانا چاہیے.
وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور اگر کوئی محتاج ہے ولی اور یتیم جو ہے اس کے زیر کفالت یا زیر تحویل جو ہے، وہ اگر مالدار ہے اس کی وہ دیکھ بھال کر رہا ہے، اس کے مال کو سنبھال رہا ہے، تو اس اعتبار سے فَلْيَاكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو وہ یتیم کے مال میں سے کھا سکتا ہے مگر بھلے طریقے پر اور معقول حد تک، یہ اس کا ایک حق ہے کہ جو وہ اس میں سے لے سکتا ہے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جب تم انہیں ان کے مال سپرد کرو، فَاشْهَدُوا عَلَيْهِمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو اس پر گواہ کر لیا کرو، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، ویسے اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے کہ جو چھوڑیں والد والدین اور رشتہ دار. اب یہ وراثت کے قانون کے لیے تمہید ہو رہی ہے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے کہ جو چھوڑا ہو ان کے والدین نے یا رشتہ داروں نے. مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، وہ تو جو بھی تھوڑا ہے تو وہ بھی تقسیم ہوگا، زیادہ ہے وہ بھی تقسیم ہوگا. نَصِيبًا مَّفْرُوضًا، یہ وہ حصے ہیں کہ جو اب معین کر دیے گئے، وہ آگے آ رہی ہے تعین اس کی. وہ قانون وراثت ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا، جب تک یہ قانون نہیں آیا تھا وصیت کا حکم دیا گیا تھا، اب وہ قانون آ رہا ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور جب تقسیم کے وقت کچھ رشتہ دار اور یتیم اور مسکین بھی جمع ہو جائیں، فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ، تو انہیں بھی کچھ کھلاؤ پلاؤ اس میں سے. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے بات جو ہے وہ بھلے طریقے پر کرو، ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو کہ جاؤ دفع ہو جاؤ، یہاں تمہارا کوئی حق نہیں ہے، یہاں تو صرف وارثوں کا حق ہے، بلکہ ان کے ساتھ بھی نیکی کے ساتھ معاملہ کرو اور اس میں سے کچھ ان کو بھی دے دلا دو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور ڈرتے رہنا چاہیے لوگوں کو کہ اگر کہیں وہ چھوڑ رہے ہوتے اپنے پیچھے ناسمجھ اولاد، چھوٹی اولاد، کمزور اولاد، تو کتنا کچھ اندیشہ انہیں ہوتا اپنی اولاد کے بارے میں کہ آج میں جا رہا ہوں اور میرے بچے ابھی جوان نہیں ہیں، پتہ نہیں ان کا کیا بنے گا. سوچو، یہی تمہارا سہن ہونا چاہیے دوسرے یتیموں کے لیے، وہ بھی کسی کے بچے ہیں اور ان کے بارے میں بھی ان کے والدین جو ہے فوت ہوتے ہوئے اسی طرح کی تشویش میں مبتلا رہے ہوں گے. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، تو چاہیے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور بات وہ کریں جو بالکل سیدھی ہو اور صحیح ہو. اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا، یقیناً وہ لوگ کہ جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں ناحق، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں آگ. وسیصلون سعیرا، اور عنقریب وہ داخل ہوں گے جہنم میں. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تاکید کرتا ہے تمہیں، وصیت کرتا ہے یا حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں. اب یہاں سے وہ قانون وراثت آ رہا ہے. چند آیات میں یہ قانون جس طرح آیا ہے یہ قرآن مجید کے اعجاز میں سے، اس پر پوری پوری کتابیں پھر لکھی گئی ہیں انہی چند آیات سے نکال کر احکام. تو یہ میراث کا جو علم ہے یہ خود ایک بہت بڑا علم ہے، ہر شخص اس کو نہیں جانتا. اسی لیے بعض لوگ جن کا اصل جو ہے ذوق ہوتا ہے فن تفسیر سے، لیکن وہ ان قانونی جو ہے منہ سے گافیاں ان سے واقف نہیں ہوتے، تو وہ اکثر جو ہے ان چیزوں میں خطا کھا جاتے ہیں. یہ اپنی جگہ ایک فن ہے. للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے ہے حصہ دو عورتوں کے مساوی، بیٹے کے لیے حصہ ہے دو بیٹیوں کے مساوی. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اور اگر کسی کے بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں دو سے زائد، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کو پورا فرض ترکہ نہیں ملے گا بلکہ ترکے کا دو تہائی انہیں ملے گا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک ہی بیٹی کسی نے چھوڑی ہو تو اسے آدھی جائیداد ملے گی. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور اگر میت کے والدین جو ہیں ان کو ملے گا چھٹا حصہ دونوں کو اگر اس کے کوئی اولاد ہے، یعنی جو فوت ہوا ہے اس کی اولاد بھی ہے تو والدین کے لیے ایک بٹا چھ ایک بٹا چھ. فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ، اور اگر اولاد نہ چھوڑی ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے والدین ہی وارث ہوئے ہو، والدین کی زندگی میں ایک شخص فوت ہو رہا ہے اس کا مال ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کو ملے گا تہائی. اب یہاں خلا چھوڑ دیا، اس کا مطلب یہ کہ باپ کو ملے گا دو تہائی، اس طریقے سے وہ ترکہ مکمل ہو جائے گا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور اگر ان کے کوئی بھائی ہو، یہ ذہن میں رکھیے کہ بھائیوں بہنوں کا یہ پہلا دائرہ نہیں ہے ورثاء کا، اصل وارث ہیں یا والدین یا بیٹا اور بیٹی، یہ ہے اصل وارث. پھر والدین سے اوپر جائیں گے دادا پوتا، دادا ادھر جائے گا پوتا، یہ دوسرا حلقہ ہے، اور دوسرے حلقے ہی میں ہے اصل میں بھائی بہن بھی. تو فرمایا کہ اگر ان کے بھائی ہوں فلے امہ السدس، تو ماں کو ملے گا چھٹا حصہ، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اس کے بعد کے جو وصیت کی گئی تھی وہ پوری ہو جائے، یا اگر کوئی قرض تھا تو وہ ادا ہو جائے. آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ یا اور تمہارے بیٹے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے قریب تر ہے، یعنی اللہ جانتا ہے. یہ فریضتا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے معین چیزیں ہیں. ان اللہ کان علیم الحکیم، یقین اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. ولکم نصف ما ترک ازواجکم، اور جو کوئی تمہاری بیویاں چھوڑ مرے اس میں سے تمہیں نصف ملے گا. ان لم یکن لہن ولد، اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو. فان کان لہن ولد، اور اگر ان کی اولاد بھی ہو، فلکم الربع مما ترکنا، تو تمہارے لیے ہوگا چوتھا حصہ اس میں سے کہ جو انہوں نے چھوڑا. من بعد وصیتی یوصین بہا او دین، اس کے بعد کہ وصیت کی تعمیل ہو چکی ہو جس کی انہوں نے وصیت کی ہو، یا کوئی قرض ہو تو وہ ادا کر دیا جائے. ولہن الربع مما ترکتم، اور جو کچھ تم چھوڑ مرو تو تمہاری بیویوں کے لیے اس میں سے چوتھائی حصہ ہے. ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہارے کوئی اولاد نہ ہو. فان کان لکم ولد فلہن الثمن مما ترکتم، اور اگر تمہارے اولاد بھی ہو تو تمہاری بیویوں کے لیے پھر آٹھواں حصہ ہے اس میں سے کہ جو تم نے چھوڑا ہو. من بعد وصیت توصون بها او دین، اس وصیت کی تکمیل تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہو، اور اس قرض کی ادائیگی کے بعد کے جو تمہارے ذمے ہو. وان کان رجل یورث کلالہ، اور اگر وہ شخص کہ جس کی وراثت کا معاملہ چکایا جا رہا ہے، اگر وہ کلالہ ہے، کلالہ کے معاملے میں بڑی بحثیں ہمارے ہاں، کلالہ کے بارے میں جو اجماع ہے وہ یہی ہے، ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے نہ اصل میں کوئی ہے نہ فرع میں کوئی ہے. اصل جڑ کیا ہے؟ والدین، نہ تو والدین ہیں، اور شاخ کیا ہے؟ اولاد، اولاد میں بھی کوئی نہیں ہے، اب رہ گئے بھائی بہن صرف، وہ اس کو کہتے ہیں کلالہ. اور بھائی بہنوں کی تین قسمیں شریعت میں، عینی، اللاتی، اخیافی. عینی بہن بھائی حقیقی، جنہیں ہم کہتے ہیں ماں اور باپ دونوں میں وہ مشترک ہو، اور دوسرے ہیں اللاتی، کہ باپ ایک ہو مائیں جدا ہوں. اخیافی، کہ جن میں ماں ایک ہے والد جدا. اب یہ ذرا تفصیلات ہیں، اس پر اس میں وقت جانے کا وقت نہیں ہے ان تفاصیل میں. تو اگر جس کی وراثت کا معاملہ ہے وہ کلالہ ہو یا عورت کا، ولہو اخن او اخت، اور اس کے کوئی بھائی ہو یا بہن ہو، فلکل واحد منہما سدس، ان دونوں کے لیے ان میں سے چھٹا چھٹا حصہ ہوگا. فان کانوا اکثر من ذلک، اور اگر وہ اس سے زائد ہوں، فہم شرکاء فی الثلث من بعد وصیت یوصی بها او دین، تو پھر وہ شریک ہوں گے تہائی میں اس کے بعد کہ وصیت جو کی گئی ہو اس کی تعمیل کر دی جائے، اور اگر کوئی قرض ہو تو وہ ادا کر دیا جائے. غیر مضار، یہ سارا کام اس طرح ہونا چاہیے کہ کسی کو بھی نقصان پہنچانے کی نیت نہ ہو. جو بھی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اس کو انسان ان گڈ فیتھ اس کو کیری آؤٹ کرنے کی کوشش کرے. وصیت من اللہ، جان لو یہ اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے. واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، علیم الحلیم اور حلم والا ہے. تلک حدود اللہ، پھر دوبارہ تنبیہ، اللہ کی حدود ہے. ومن یطع اللہ ورسولہ ویدخل جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے وہ داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے بہتی ہیں ندیاں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وذلک الفوز العظیم، اور یہی ہے بڑی کامیابی. ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ، اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے حدود سے تجاوز کرے گا، یدخلہ نارن خالدن فیہا، تو اسے وہ داخل کرے گا آگ میں جس میں وہ رہے گا ہمیشہ ہمیش. ولہ عذاب المہین، اور اس کے لیے ہوگا عذاب اہانت آمیز، ذلیل اور رسوا کر دینے والا. اب اس کے بعد آ رہا ہے کچھ جنسی قسم کے معاملات، ان میں اگر کوئی غلط کام ہو رہے ہو معاشرے میں، تو اس کے سلسلے میں ابتدائی حکم یہ ہے. واللاتی یاتین الفاحشہ من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو کسی بے حیائی کی مرتکب ہوں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو اس ان پر اپنے میں سے چار گواہ کھڑے کرو، اور مراد یہ ہے چار مرد. یہ بحثیں آج کل ہمارے یہاں بہت چل رہی ہیں. فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، اب اگر یہ گواہی ہو جائے تو پھر ان کو روک لو گھروں میں. ابھی وہ نہ تو رجم کا حکم آیا ہے نہ وہ کوڑوں والا حکم، یہ تو بعد میں آئے گا سورہ نور میں کوڑوں کا حکم جو ہے. ابتدائی حکم یہ ہے، ابتدائی، کہ بس ان کو گھروں کے اندر بند کر دو. حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ یا تو موت ان کا قصہ پاک کر دے اور ان کو لے جائے، اور یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے. وہ راستہ نکالنے سے مراد پھر وہ سزا کی تفصیل ہے جو بعد میں آئی. ولدان یاتیانہا منکم، یہ آیت بھی ذرا مشکل ہے. ایک معنی تو اس کے یہ لیے گئے ہیں کہ اگر دو مرد باہم بدکاری کریں تم میں سے، اور ایک رائے یہ ہے کہ اگر زنا کا ارتکاب کرنے والا مرد اور عورت دونوں مسلمانوں میں سے ہو، اس لیے کہ معاشرہ گڑبڑ تھا، وہاں اہل کتاب بھی تھے. فرض کیجئے کوئی معاملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی یہودی اور کسی مسلمان عورت کا کوئی معاملہ ہو گیا غلط، تب مسلمان عورت پر تو قانون چل رہا ہے آپ کا، وہ گویا کہ جورسڈکشن ہے، لیکن یہودی پر تو جورسڈکشن نہیں ہے. تو اس وجہ سے ایک رائے یہ ہے کہ یہاں مراد ہے کہ اگر دونوں ہی بدکاری کرنے والے مرد اور عورت تم ہی میں سے ہو، فَلَذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا، تو ان دونوں کو اذیتیں دو، تکلیفیں پہنچاؤ. فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اصلاح کر لیں اپنی تو پھر ان سے اعراض کرو، چھوڑ دو ان کو. اِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا، یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب آگے جو مضمون آ رہا ہے یہ بہت اہم ہے توبہ کی حقیقت کے بارے میں، کہ توبہ کی تین شکلیں ہو سکتی ہیں، دو انتہائی شکلیں ہیں جن کا یہاں بیان آ گیا ہے. ایک توبہ تو وہ ہے جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمے ٹھہرایا ہے، یہ تو ہمارے لیے بہت امید افزا ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، یقیناً توبہ کا قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے ان لوگوں کے ذمن میں کہ جو برائی کا ارتکاب کرتے ہوں جہالت میں، نادانی میں، یا جذبات کی رو میں بہ کر. ثم یتوبون من قریب، اور پھر ان قریب ہی وہ توبہ کر لیں. یہ نہیں کہ لمبا عرصہ تک چل رہا ہے معاملہ اور ڈھیل دی ہوئی ہے، بلکہ یہ کہ فوراً آدمی سے غلطی ہوئی، فوراً متوجہ ہو گیا کہ یہ مجھ سے کیا ہوا. فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، ان کو معاف فرمائے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ایسے لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہے، یعنی ایسے لوگوں کی توبہ اللہ قبول نہیں فرمائے گا جو برے کام کرتے ہی رہے. حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سرحانے موت آ کھڑی ہو. قال انی تبت الان، تو اس وقت وہ یہ کہے کہ پروردگار میں توبہ کرتا ہوں. وللذین یموتون وهم کفار، اور نہ ہی یہ توبہ جو ہے ان کے حق میں قبول ہو سکتی ہے کہ جو مر گئے ہوں حالت کفر میں. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا. تو یہ دو انتہائی باتیں ہوں گی، درمیان کی بات چھوڑ دی گئی ہے تاکہ انسان جو ہے بین الخوف والرجا رہے، کہ خوف بھی رہے کہ شاید پکڑ ہو، اور ایک امید بھی رہے کہ اللہ معاف فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اہل ایمان تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کو میراث بنا لو زبردستی. اب ہوتا کیا تھا، جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ایک شخص کی کئی بیویاں ہیں، وہ فوت ہو گیا، اب اولاد فرض کیجئے ایک ہی سے، باقی بیویاں جو ہیں ان کو وہ اپنے ہاں ماں کا درجہ نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ بھی گویا کہ ان کی وراثت میں آ گئی، بلکہ آگے چل کر آئے گا وہ ان کو گھروں میں ڈال لیتے تھے، بیویاں بھی بنا لیتے تھے، اور اس کو نکاح مقت کہتے تھے کہ بڑا ہی خراب نکاح ہے کہ جو باپ کے نکاح میں رہی تو ہے چاہے تم اس کے بطن سے نہیں ہو. تو یہاں پہلا حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کو مال وراثت سمجھ کر جو ہے ان کو قبضہ نہ جما لیا کرو. ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، اور جو کچھ فرض کیجئے کہ باپ نے یا کوئی اور رشتہ دار ہے اس نے جو کچھ مال دیا تھا اسے مہر میں، تو اب ان کو روک کر زبردستی ان سے وہ اگلوایا جائے، واپس لیا جائے، اور نہ روکو ان کو تاکہ تم لے جاؤ اس میں سے کہ جو ان کو دیا ہے تم نے. الا یاتینا بفاحشۃ مبینہ، الا یہ کہ وہ کسی کھلی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے، اگر تو یہ معاملہ ہے تو ان کے حقوق ساقط ہو جائیں گے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر ان کے حقوق کا لحاظ رکھو. وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ رہو معروف اور بھلے طریقے پر. فَإِن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئاً، اگر وہ تمہیں ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو. ویجعل اللہ فیہ خیراً کثیراً، درا حال کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت کچھ خیر رکھا ہو، یعنی انسان اس معاملات میں اپنی پسند کی بجائے اللہ کے حکم کو مقدم رکھے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانے کا فیصلہ کر لو. وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور ان میں سے کسی کو تم نے ڈھیروں مال دیا ہو بطور مہر، یا یہ کہ جب حالات درست تھے تو کوئی ہدیہ بھی دیا جا سکتا ہے، کوئی جائیداد جو ہے اس کو ہبہ کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ اب جو ہے اس سے دل بھر گیا ہے، اس کو طلاق دینے پر ایک شخص تلا ہوا ہے، کسی دوسری بیوی سے کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو فرمایا فلا تاخذوا منہ شیئا، تو اب اگر تم ان کو طلاق دینا چاہتے ہو تو اس میں سے کوئی شے واپس نہ لو، جو تم نے دیا ہے وہ اب ان کا مال ہے۔ یہ ہے وہ آیت جس کو دلیل بنایا تھا ایک بوڑھی عورت نے، جب حضرت عمر فاروق نے ایک آرڈیننس نافذ کرنا چاہا تھا کہ مہر کی رقم اس سے زیادہ نہیں ہوگی، تو اس خاتون نے یہ آیت پڑھی تھی کہ آتے تم احداہن قنطارن، جب قرآن مجید میں یہ کہ چاہے تم نے انہیں ڈھیروں مال دیا ہو، تو جب ڈھیروں مال کی قرآن مجید میں ایک ذکر موجود ہے تو اے عمر تمہیں کہاں سے اختیار حاصل ہو گیا کہ تم اس کے اوپر پابندی لگاؤ؟ یہ تو ہمارا حق ہے، جتنا بھی مہر جو ہے ہمارے ساتھ طے ہو وہ مہر ہمارا حق ہے۔ اتاخذونہ بہتانہ واثما مبینہ، کیا تم وہ مال لینا چاہتے ہو بہتان لگا کر اور گناہ کے ذریعے سے کہ جو کھلا گناہ ہو؟ وکیف تاخذونہ، اب یہ انسان کی جو مردانگی ہے اور اس کی مروت کو چیلنج کیا جا رہا ہے، کیسے تم وہ مال ان سے واپس لیتے ہو؟ وقد افزا بعضکم الی بعض، جبکہ تم ایک دوسرے سے بے حجاب ہو چکے ہو، تم ایک دوسرے سے مقاربت کر چکے ہو، واخذنا منکم میثاقا غلیظا، اور وہ دن جو گزرے ہیں خوش و خرم، اس میں ظاہر بات ہے کہ انہوں نے تم سے بڑے گاڑھے وعدے بھی لیے ہوئے تھے۔ وہ تو سب کو معلوم ہے ازدواجی زندگی کے اندر جو بھی قول و قرار ہوتے ہیں، تو اب اس کے بعد یہ در حقیقت فتوت اور مردانگی کے خلاف ہے، یہ جو کچھ تم نے انہیں دیا تھا اب ان سے واپس لینے کی کوشش کرو۔ بلا تن کہ ہوں مانا کہا آبا حکم، یہ دوسری بات آگے جو میں نے عرض کیا تھا، اور مت نکاح کرو ان سے کہ جن سے نکاح کیا ہو تمہارے اب آبا و اجداد نے، من النساء عورتوں میں سے، الا ما کا صرف سوائے اس کے کہ جو ہو چکا، جو ہو چکا وہ ہو چکا، انہ کان فاحشتم و مقتم و سا سبیلا، جان لو یہ بڑی ہی بے حیائی کی بات اور بہت ہی بیزار کن بات ہے اور بہت ہی برا طریقہ ہے کہ ایک شخص کے باپ کے نکاح میں کوئی رہی ہے اور وہ اب اسے اپنے گھر میں ڈال لے جورو بنا کر، یا دادا کے گھر میں کوئی رہی ہو اور اس کو جو ہے وہ اپنے گھر میں اب بیوی بنا کر ڈال لے، تو اس کو نکاح مقت کہتے تھے عرب کے دستور میں، قرآن مجید نے بھی وہی لفظ استعمال کیا کہ تم خود بھی مانتے ہو کہ یہ بڑی بیزار کن بات ہے، بہت ہی گری ہوئی حرکت ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، اب یہ آیت آ رہی ہے بہت اہم، نکاح کے سلسلے میں کن کن عورتوں سے، کن رشتوں سے وہ نکاح جو ہے اس کی حرمت ہے مستقل، حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں، و بناتکم اور تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم اور تمہاری بہنیں، و عماتکم اور تمہاری پھوپیاں، و خالاتکم اور تمہاری خالائیں، و بنات الاخ اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، و بنات الاخت اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، و اماتکم اللاتی ارضانکم اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، و اخواتکم من الرضاعۃ اور اس دودھ کے رشتے سے جو تمہاری بہنیں ہیں، و امہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساسیں، و ربائکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن اور جن اپنی بیویوں سے تم نے مقاربت کی ہے ان کی گودوں میں جو ان کے سابقہ شوہروں کی بیٹیاں ہوں جو تمہارے ہاں اب آ کر پل رہی ہیں، وہ بھی تم پر حرام ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ اور اگر کسی عورت کے ساتھ معاملہ جو ہے مقاربت کا نہیں ہوا، بالفعل مجامعت نہیں ہوئی ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کے کسی سابقہ شوہر کی بیٹی جو ہے اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ اور تمہارے بیٹوں کی جورویں بیویاں یعنی تمہاری بہویں جنہیں ہم کہتے ہیں، الذین من اصلابکم لیکن بیٹے وہ جو تمہارے صلب سے ہیں، منہ بولے بیٹے نہیں، وان تجمعوا بین الاختین اور یہ بھی چھ حرام کی گئی کہ تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کر لو، الا ما قد سلف سوائے اس کے کہ جو ہو چکا، جب تک یہ قانون نہیں آیا تھا جو کچھ ہوا ہوا، اب آئندہ کے لیے قانون آ گیا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم یقینا اللہ تعالی معاف فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا۔ والمحصنات من النساء اور وہ عورتیں بھی کہ جو قید نکاح میں ہوں، یعنی ظاہر بات ہے کہ رشتہ تو ان میں سے کوئی نہیں ہے لیکن ایک عورت جو ہے وہ کسی کی منکوہا ہے، تو وہ بھی تم پر حرام ہے جب تک وہ اس کی نکاح میں ہے، الا یہ کہ وہ طلاق دے دے یا فوت ہو جائے، تو جو عدت کا قانون ہے وہ سورہ بقرہ میں آ چکا، الا ما ملکت ایمانکم سوائے ان کے کہ جو تمہاری ملک یمین بن جائیں، یعنی فرض کیجئے کسی کافر مشرک کے گھر میں کوئی عورت تھی اور وہ لونڈی کی حیثیت سے تمہارے ہاں آ گئی ہے، اب اس نے تو طلاق نہیں دی نہ وہ مرا، شوہر تو اس کا ہے، لیکن یہ کہ وہ بہرحال مل کے یمین کی حیثیت سے تمہارے لیے جائز ہے۔ کتاب اللہ علیکم یہ اللہ کا نوشتہ ہے تم پر، یہ لکھا ہوا قانون ہے اللہ کا، وَحُلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ اور ان کے علاوہ جتنی بھی ہیں وہ تمہارے لیے خواتین حلال کر دی گئیں کہ ان سے تم نکاح کرو، ان تبتغوا باموالکم، کہ تم اپنے مالوں کے ذریعے سے ان کو حاصل کرو، یعنی مہر دے کر، محسنین، لیکن اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ انہیں قید نکاح میں لانا ہے، گھر میں بسانا ہے، غیر مسافحین، صرف مستی نہیں نکالنی ہے، یعنی یہ معاملہ نہیں بلکہ یہ کہ باقاعدہ انسان نکاح میں لا کر گھر میں بسانے کی نیت رکھتا ہو۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، تو پھر جو تم تمتع کرو ان میں سے جس کے ساتھ، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو انہیں ان کے مہر جو ہیں وہ معین طور پر اور فرض سمجھ کر ادا کرو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور مہر کے معین ہو جانے کے بعد باہمی رضامندی سے اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جو کوئی بھی تم میں سے اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کر سکے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو وہ نکاح کر سکتا ہے لونڈیوں سے، مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تمہاری مومن لونڈیوں میں سے، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ ہی تمہارے ایمان کو بخوبی جانتا ہے، بعضكم من بعض، تم ویسے تو انسانی برادری ہے، تم ایک دوسرے ہی سے ہو، فن کے ہوں ہن بے عزل عہد ہن، تو ان لوڑیوں سے نکاح ہوگا ان کے مالکوں کی اجازت سے، وہ آتو ہن اجورا ہن، اور ان کو بھی ان کے مہر ادا کرو بالمعروف بھلے طریقے پر، محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اقدان، لیکن اس معاملے میں بھی نیت کیا ہو، انہیں گھر میں آباد کرنے کی نیت ہو، صرف مستی نکالنا مقصود نہ ہو، اور نہ ہی چوری چھپی کی آشنائیاں جو ہیں وہ اس کے ذیل میں آئیں گی، جو چیز بھی ہو کھلم کھلا ہو، قانون کے تحت ہو، علل اعلان ہو، نکاح کہتے ہی سے کہ اس کا اعلان کیا جائے، اعلنوا هذا النکاح وجعلوا في المساجد، فاذا احسننا، پھر اگر یہ لونڈیاں جو ہیں اب قید نکاح میں آ گئیں، فإن أتينا بفاحشة، اب اگر ان سے کسی بے حیائی کا صدور ہو جائے، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، تو جو آزاد مسلمان محسنہ خواتین ہیں ان کے لیے جو سزا ہے ان سے ان کو نصف سزا دی جائے گی، ذالک لمن خشی العنۃ منکم، اور یہ لونڈیوں سے نکاح کرنے کی رعایت بھی ان لوگوں کو دی جا رہی ہے کہ جو تم میں سے تکلیف کا اندیشہ رکھتے ہیں، یعنی ایک شخص مفلس ہے، آزاد مسلمان عورت سے مومن سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، مہر اتنا ادا نہیں کر سکتا، لیکن دوسری طرف اندیشہ ہے کہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، بدکاری کی طرف رجوع نہ ہو جائے، تو اس کے لیے اجازت یہ دی جا رہی ہے، وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرًا لَّكُمْ، لیکن اگر تم صبر کی روش اختیار کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم۔